علی کی سیرت جو نمایاں ترین خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی اہمیت نماز اور نماز کی یہی باریکیاں. اس لیے کہ علی زندگی کی ابتدا خانہ کعبہ, جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کا قبلہ, اور علی کی شہادت مسجد, جس مسجد کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ ہے. اگر خانہ کعبہ خالی قبلہ ہی نہیں اور بھی فائدے رکھتا, قیام للناس قرآن نے خانہ کعبہ ایک فائدہ بتایا کہ تمام انسانیت کو اس کے ذریعے سے ایک مرکز ملتا, لوگوں کے دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں, اقتصادی مسائل پر وہاں بحث کی جاتی, ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, مگر وہ ساری باتیں ایک طرف. اہم ترین اس کی خصوصیت یہ کہ وہ نماز کے عالم میں ہمارا قبلہ, اور علی کی شہادت مسجد, مسجد اسلام میں خالی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں, اسلام کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے ہیں, تبلیغ وہاں سے ہوتی, خزانے کی تقسیم وہاں سے ہوتی, مختلف بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے ہیں, مختلف علاقے کے گورنرز کا پروانہ تقرری وہاں سے جاری ہوتا, مقدمات کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں, فوجوں کی تیاری وہاں بیٹھ کے کی جاتی, مگر ان سب کے باوجود افضل ترین اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ نماز. چنانچہ فقہ میں بھی ایک مسئلہ آتا کہ اگر کبھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا نماز کے لیے آئے اور دوسری کو عبادت کرنے والا اس کے لیے آئے اور جگہ نہ ہو, دونوں ساتھ پہنچے, ترجیح نمازی کو دی جائے گی. نہیں, دعا پڑھنے والے پہلے آ گئے, نماز پڑھنے والا بعد میں آیا, جگہ نہیں, دعا پڑھنے والوں کو جگہ چھوڑ کے باہر نکلنا. اس لیے کہ مسجد ہر اسلامی کام کا مرکز, مگر ترجیح نماز. تو علی کعبے سے مسجد, یعنی نماز سے نماز, علی کی زندگی کی اہم ترین اور نمایاں ترین چیز نماز. اس کے مسائل آپ نے سنے, ولادت سے لے کے شہادت تک اور کعبے میں پیدا ہونے کے فوراً بعد علی کا پہلا عمل جو علی کی ماں بنت اسد بتاتی ہیں وہ سجدہ, اور شہادت سے پہلے مسجد میں علی کا آخری عمل جو تاریخ بتاتی ہے وہ سجدہ, اور خانہ کعبہ سے 3 دن بعد باہر آ کر جب سارے عرب کے لوگ جمع تھے, علی نے پہلی آیت جو قرآن کی تلاوت کی وہ نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ پہلا کلام ہے علی جو دنیا نے سنا. نجات پائی ان مومنوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اور خشوع سے کام لیتے, والذین هم لصلواتهم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. نمازیں پڑھتے نہیں کہا, حفاظت, اقامہ صلات اور محافظت صلات میں فرق. نماز پڑھنا اور چیز, نماز کو بچانا اور چیز. پیسے کمانا ایک چیز ہوتی ہے, پیسے کی حفاظت ایک چیز ہوتی ہے. نماز کی حفاظت انہیں مسائل کا نام. آپ نے نماز پڑھی غلط وضو سے, نماز ہو گئی لیکن حفاظت نماز نہ ہو. عورت نے نماز پڑھی کھلے بال سے, نماز ہو گئی حفاظت نماز نہ ہو. پیسے کمائے حفاظت نہ کر سکے, دوبارہ کمانا پڑے. نماز پڑھی حفاظت نہ کر سکے, قضا کرنا پڑے. تو علی نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا لطف لباب یہ کہ والذین هم لصلواتهم یحافظون, علی نماز نہیں پڑھتے, نمازوں کی حفاظت کرتے. ولادت کے 3rd دن یہ آیت پڑھی, اور شہادت سے 3 دن پہلے جو میں نے ابھی 13 رجب کو کہیں ایک جملہ کہا تھا, مسجد میں آ کر ابن ملجم کو بیدار کیا, اور جس طرح سے امام کا قول حجت عمل بھی حجت, بیدار کر کے پیغام دیا کہ ارے تمہیں کیا پتا علی اپنے قاتل کو بھی نماز کے وقت سوتا نہیں دیکھ سکتا اور اپنے دشمن کی بھی نماز قضا ہوتے برداشت نہیں کر سکتا, تو ماننے والے اگر سوتے رہے اور محبت کرنے والے اگر نمازیں قضا کرتے رہے, اور پھر ان دو واقعات کے درمیان ولادت کعبے میں شہادت مسجد, ولادت کے فوراً بعد سجدہ, شہادت سے کچھ پہلے سجدہ, ولادت کے تیسرے دن نماز کا پیغام, شہادت سے تین دن پہلے سونے والوں کو اٹھا کے نماز پڑھانا, اس کے درمیان بھی علی کی نمازیں بکھری ہوئی. کبھی اب وہ نماز دیکھتے کہ جنگ سے بھی برستے ہوئے تیر اور گرتے ہوئے لاشے, اور اول وقت مغرب آ گیا, علی کا گھوڑے سے اتر کر صفین کے میدان میں مسلح بچھا کے نماز پڑھ لو. کبھی ہم وہ نماز دیکھتے کہ علی کے پاؤں سے تیر پھینکا جا رہا اور علی کو پتا بھی نہیں چل رہا, اور کبھی ہم وہ نماز دیکھتے کہ حالت رکوع میں ہے اور شاعر کو انگوٹھی دے کر قرآن کی وہ آیت نازل کروائی جا رہی جو آج وہابیت کے عقیدے کا اہم ترین جواب. کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں, خاص لفظ مولا قرآن نے استعمال کیا, انما ولیکم, تمہارا ولی اور مولا اللہ ہو و رسول ہو و نبین امن النبین یقینا صلاح و یقون زکات و ہم راکے ہو. ایک ولی نہیں ہے, تین ولی, قرآن کی واضح اور نص آیت. دیکھیے آج کل یہ جملہ بہت چل گیا کہ جی مولا تو فقط ہی اللہ مولا, قرآن کہہ رہا تین مولا, مگر اللہ اور رسول کے بعد تیسرا مولا اس کا تعارف بدر و احد کے حوالے سے نہیں کرایا قرآن, خندق و خیبر کے حوالے سے نہیں کرایا قرآن, ممبر کوفہ کے دعوی سلونی کے حوالے سے نہیں کرایا, فتح مکہ کی بت شکنی کے حوالے سے نہیں کرایا, شب ہجرت کی نیند کے حوالے سے نہیں کرایا, شیب ابی طالب میں پیغمبر کی محافظت کے حوالے سے نہیں کرایا. یہ سب اہم باتیں, یہ سب اہم فضائل, مگر تعارف کرایا کہ تیسرا مولا وہ جو قیمون صلاح کا جو نماز قائم کرتا اور زکات بھی دیتا اور حالت رکو میں زکات بھی دیتا. تو دیکھیے ولادت سے شہادت, کعبے سے مسجد, قرآن کی آیت کی تلاوت سے ابن ملجم کو بیدار کرتا, اس کے درمیان علی کی نمازیں پھیلی ہوئی, اس کے درمیان علی کی نمازیں بکھری ہوئی. اور خالی اتنا نہیں, جہاں موقع ملا ماننے والے کو یہ پیغام دیتے چلے گئے کہ یہ نمازیں ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی, ایک تو خود عمل اور ایک جہاں موقع ملا, چاہے وہ مشہور روایت ہو جو میں نے اتنی مرتبہ پڑھی کہ آپ حضرات کو زبانی یاد ہو گئی ہو, مولا اپنے شیعہ کی کوئی پہچان تو ہمیں دے دیجئے, ہر آدمی کہتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. یہ جملہ پیغمبر کی وفات کے بعد نہیں کہا جا سکتا, یہ جملہ کہا گیا جب علی کو خلافت ظاہری مل گئی, جو آدمی حکمران بن جائے تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں, مولا اپنے ماننے والے کی کوئی پہچان تو دے دیجئے. اور علی نے جو پہچان دی اور ایک خاص لفظ کے ساتھ کہ اگر تمہیں کسی شیعہ میں یہ دو باتیں نظر آئیں اور پھر وہ کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں فصدقو, تو اس کی تصدیق کرنا, اور اگر تمہیں یہ دو باتیں نظر نہ آئیں مگر یہ دعویٰ نظر آئے کہ میں علی کا شیعہ ہوں وقر سے ہو, تم سب مل کے کہنا تو جھوٹے ہو, علی کا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. علی نے خالی یہ نہیں کہا کہ اسے میرا شیعہ نہ مان, کہا اسے جھٹلانا کہ ان دو کے بغیر کوئی علی کا شیعہ کیسے بنے. المحافظت علی اوقات الصلاۃ والمواصات علی الاخوان, پہلے یہ دیکھنا وہ نماز کی کتنی پابندی کر رہا اور یہ دیکھنا کہ اپنے مومن بھائیوں کا کیسا حق ادا کر رہا, چاہے نہج البلاغہ کا خطبہ ہو, ایک اپنا عمل اور اس کے بعد ماننے والوں سے یہ کہنا کہ ایسا نہ ہو کہ علی کے عمل کو جستان میں لپیٹ کے الماری کے اوپر سجا دینا, جیسے قرآن کو تم نے جستان میں لپیٹ کے الماری کے اوپر سجا دیا, ساری دنیا سے کہتے ہو سب سے اچھی کتاب، ساری دنیا سے کہتے ہو سب سے مقدس کتاب، ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو کہ توہین قرآن کیوں کی گئی؟ کہیں پر اگر کسی دشمن اسلام جان بوجھ کے قرآن کی توہین کی ہو تو تم تیار ہو لڑنے مرنے کے، اگر اتفاقا کسی سے توہین قرآن ہو گئی تو تم تیار ہو لڑنے مرنے پر، سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن کھول کے نہ پڑھنے کی زحمت گوارا، نہ عمل کرنے کی زحمت گوارا، اور نہ یہ خیال کہ قرآن اپنا قصیدہ پڑھوانے کی بات نہیں کر رہا، قرآن اپنے اوپر عمل کرنے کی بات کر رہا، ایسا نہ ہو کہ سیرت اہل بیت بھی اتنے ہی خوبصورت ریشمی جزدان میں لپیٹ کر گھر میں اتنی بلند جگہ رکھی جائے کہ قصیدہ علی کا پڑھا جائے، نعرہ علی کا لگایا جائے، نام علی کا لیا جائے، فضیلت علی کی بیان کی جائے، مبدت علی سے کی جائے، اگر کبھی نام علی کی کچھ توہین کرے تو ہم اپنی جان کو، اپنی جان اپنی اولاد کو نام علی میں قربان کر دینے کو تیار ہو جائے، لیکن جہاں عمل کی بات آئے، جہاں پیروی کی بات آئے، جہاں نقش قدم پہ چلنے کی بات آئے، بس یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاؤ، کہاں مولا علی، کہاں ہم تو ویسے بن ہی نہیں سکتے، مگر کیا اس جملے کا یہ مطلب کہ جو کہ ویسے نہیں بن سکتے اس لیے بالکل ان کا الٹا بن کے دکھاؤ؟ یہ جملہ کہ ہم ویسے نہیں بن سکتے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جو کہ ویسے نہیں بن سکتے اس لیے بالکل ان کی مخالفت کرو، اور دھڑکتی آگ میں نماز، چلتے تیروں میں نماز، پاؤں کے پاؤں میں لگے ہوئے تیر کے عالم میں نماز، خالی خود نہیں پڑھی ماننے والوں سے بھی کہا، نہج البلاغہ کا جب یہ خطبہ آ گیا تو اب اس سے زیادہ کھلے کھلے انداز میں میرا مولا اور کیا کہے، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے نا جس میں میرا مولا قرآن کریم کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتا ہوں جو میں اکثر اپنی مجالس میں پڑھا کرتا ہوں، لیکن خطبہ فرماتے ہیں کہ اے شیعوں، لفظ شیعہ تو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں اہل جہنم کا یہ جواب نہیں سنا کہ لم نکو من المصلین؟ قرآن کریم کے 74 سورہ مدثر ایک عجیب سا منظر پیش کیا گیا، فی جنات یتساءلون من المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ بھائی تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ پورے اپنے خاص انداز میں سمجھاتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوں، مگر اتنی دفعہ یہ آیتیں میں نں پڑھی کہ آج اتنا ہی اس کو رکھتا ہوں جتنا علی کے خطبے میں آئی، جنت والے سوال کریں گے جہنم والوں، ارے بھائی تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ فرعون کو دیکھ کے تو آپ کبھی نہیں کہیں، شداد کو دیکھ کے تو آپ کبھی نہیں کہیں، یہ تو مومن کو دیکھ کر کہیں، شرابی شراب خانے میں نظر آیا تو کیا آپ سوال کریں گے کہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ اگر یہاں نہ آئے تو کہاں جائے؟ لیکن اگر آپ کو زاہد و متقی اور پرہیزگار اور جماعت کی صف اول کا نمازی شراب خانے میں نظر آیا، آپ گھبرا کے کہیں گے بھائی تم پر کیا مصیبت آن پڑی کہ تم یہاں آ گئے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور یہی وجہ کہ قرآن نے اس آیت میں لفظ کافرین استعمال نہیں کیا، مشرکین استعمال نہیں کیا، منافقین استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جنت والے جہنم کے کافروں سے پوچھیں گے، نہیں، مشرکوں سے پوچھیں گے نہیں، منافقوں سے پوچھ نہیں، کیا کہا؟ یتساءلون عن المجرمین، جرم کرنے والوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے کے آتے ہو؟ قرآن میں تو 4 جواب آئے، مولا نے فقط پہلا جواب نقل کیا، قالوا لم نکو من المصلین، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نمازی نہیں تھے، میرا مولا کہتا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ چیک کر لیجیے گا، کہ اہل جہنم کا یہ جواب کہ ہم نمازی نہ تھے، نمازی نہ ہونا جہنمیوں کی پہلی خصوصیت، میرا مولا زبان سے بھی کہہ رہا ہوں، عمل سے بھی، اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہا ہوں، اور خاندان اہل بیت کا طریقہ کار بھی، کسی شخص کو وقت نماز ہوتا دیکھے جھنجھوڑ سے بیدار کیا جاتا. آپ نے ابن ملجم کے حوالے سے پہلے علی کا واقعہ سنا, اور آٹھویں امام کا لقب رضا صحیح, نام تو علی, ان کا بھی واقعہ. گھر والوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا جاتا, بلکہ وہ قریب کا واقعہ جو میں پڑھتا تھا دوہرا نہیں رہا, وہ تو اسی بات پر عاجز آ گئی کہ یہ امام کے گھر میں کیسا رہنا کہ جہاں بغیر نماز کے گزارا نہیں ہو رہا. اور ایک بات میں عرض کروں وہ یہ, میرا مولا خالی ایک امام نہیں, علی کا لقب ہے ابو الائمہ, تمام ائمہ کے والد, جیسے حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء, ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے. پتا نہیں اس مجمعے کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ ساری دنیا حضرت نوح کی بھی اولاد ہے. حضرت نوح کے علاوہ اور کسی نبی کی اولاد جس دنیا میں نہیں چلی, خالی آدم ہی ہمارے باپ نہیں, ہم آدم ہی نہیں ہیں, ہم نوح ہی بھی. اس لیے یہ طوفان نوح, 80 مومنین بچے تھے, بغیر اولاد سے وہ سب بات میں مر گئے, اولاد تو حضرت نوح کی چلی. اور ایک عجیب جملہ یہاں پہ آتا, پہلے یہ مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا, اب ذرا کم ہو گیا, وہ یہ کہ حضرت نوح کے چار بیٹے تھے, ایک بیٹا باپ کی نافرمانی کر گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا طوفان سے بچ جاؤں گا. نوح پکارتے بھی رہے کہ یا بنیا لا آصما یوما من امر اللہ, آصم آصم مانے بچانے والا, لا آصما یوم, آج کوئی بچانے والا نہیں, من امر اللہ حکم خدا کو, پہاڑی پہ جاؤ کہ ہمالیہ پہ جاؤ کہ چاند پہ جاؤ, نہیں مانا پڑ گئے. مگر تین بیٹے فرما بردار, اطاعت گزار, صاف, ہم یا ہم لوگ سامی, ہم لوگ سامی اور یاف کی اولاد افریقہ. اب ایک جملہ آتا ہے, اگرچہ بعض لوگوں اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہ عدل خدا کے خلاف ہے, مگر نہیں, نہ یہ عدل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ جملہ فقط اس واقعے میں, اور بے شمار واقعات میں. وہ یہ کہ لوح کے تینوں بیٹے فرما بردار اور انہی سے ہماری اولاد چلی, اب ہم سام کی اولاد میں ہیں, آم اور یاس ہمارے چچا, جو آم کی اولاد میں ہیں سام ان کے چچا, مگر ہم سب کے دادا نوح. جتنا یہ مشہور ہے کہ ساری دنیا آدم کی اولاد میں, اتنا ہی یہ کم مشہور ہے کہ ساری دنیا نوح کی اولاد میں. لقب ہے آدم ثانی. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں شاید آگے درس کی بنیاد بنے تو سن لیجیے. باپ سو رہا, یہ طوفان کے آنے کے بعد کی بات, یعنی اب سب لوگ مرمرا گئے, فقط حضرت نوح ہے اور ان کے بیٹے. ہوا چلی, جسم پر سے کپڑا اڑ گیا, جناب نوح کا ایک جسم کا ایک حصہ نظر آنے لگا. ایک بیٹا باپ کے احترام کے باوجود بہرحال ہنس پڑا. بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ باپ کے حوالے سے وہ توہین بن جاتی, کسی پر اپنی آواز بلند کرنا. عام زندگی میں چاہے کہ حرام اور مکروہ نہ ہو, باپ کی آواز پہ آواز بلند نہ ہو. فتویٰ بھی نہیں بتا رہا ہوں, اخلاقی نصیحت. ایک بار ہنسی آ گئی اس بیٹے کو چناچ, اور باقی دو بیٹے دوڑ کے آگے بڑھے اور باپ کے لباس کو درست کر دیا, جو ایک نبی یا خدا حضرت نوح. اب یہی تو ہے نا جملہ, جو بیٹا ہنسا اس کی ساری اولاد سیاہ پوست پیدا ہو. افریقہ کے حبشی ان کا رنگ کالا کیوں ہے؟ ایک تو ڈارون صاحب کی تھیوری ہوگی, تو بندر وندر کا چکر چلائیں گے, کچھ وہاں کی گرمی کا, افریقہ اکویٹر پر واقع ہے, سورج براہ راست پڑتا ہے اس لیے کالے ہوئے. اور ایک مسئلہ ہے شرعی اور مسئلہ ہے اسلامی, کہ باپ کے توہین والا پہلو بیٹے میں آ گئے. کہ اگر باپ کا جسم کھل گئے تو بیٹے نے ہنسا, بیٹا ہنسا, اس بیٹے کی غلطی اس کی اولاد میں قیامت تک سرایت کر دی. سارے افریقی جو کالے انہیں کی اولاد میں, یقیناً ایک اعتراض ہوتا, یہ باپ کی غلطی ہے تو سزا بیٹے کو کیوں ملی؟ مگر یہ روایت خالی یہاں تو نہیں ہے. اور کتنے ہی ایسے ایسے اسلام کے مسئلے, فلا غلطی نہ کرنا بیٹا اندھا پیدا ہو, فلا غلطی نہ کرنا بیٹا جھولا پیدا ہو, فلا غلطی نہ کرنا بیٹا گونگا پیدا ہو, فلا آدمی نے یہ کیا تھا اس لیے اس کی اولاد کے سامنے یہ چیز آئی. معصوم کی حدیث کہ خبردار کسی مومن کی توہین نہ کرنا ورنہ اس کا بدلہ یا تمہارے مال سے لیا جائے گا, یا تمہاری عزت سے لیا جائے گا, یا تمہاری اولاد سے لیا جائے گا. چھوٹی سی کتاب ہے, مختصر سی کتاب ہے, مگر اپنے میٹر کے اعتبار سے بہت ہے. تو بڑے گناہ آغائے ہاشم محلہ کی ترجمہ ہو چکا ہے, کھارادر میں آپ کو ہر جگہ مل جائے. اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو یہ حدیث اور اس کی پوری تشریح, اور نہیں پڑھی تو فقط اس لیے اسے نظر انداز نہ کیجیے گا. ایک 100 صفحے کی کتاب, ایسی تو آج کل بہت کتابیں چھپ رہی ہیں, نہیں. کہ بڑے گناہ, ایک ایسے موضوع کا اس میں مواد چھپا ہوا جو عام طور پر بیان بھی کم ہوتا ہے, سمجھ میں بھی کم آتا. جو آج میں نے محفل مرتضیٰ میں موضوع شروع کیا تھا, گناہوں کی دنیاوی سزا اب کیوں آتی, اس میں یہ آتی کہ مومن کی توہین نہ کرنا, یہ وہ گناہ جس کا بدلہ یا تمہارے مال سے لیا جائے, یا تمہاری عزت سے لیا جائے, یا تمہاری اولاد سے لیا جائے. آج نہ صحیح کل, کل نہ صحیح ایک ہفتے کے بعد, اس لیے کہ ہر شب جمعہ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جو عرفات کے میدان میں بھی پڑھی جاتی ہے رات کے وقت. عرفاتی بھائی بہن جو اس مجمع میں موجود, عرفات کے جو بھائی بہن, شب عرفات رات ایک جملہ ہے نا, اے خدا میں گناہ کرتا ہوں اور مجھے سزا نہیں ملتی تو میرا دل کانپ اٹھتا. دیکھیے یہ الٹی بات ہے, ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ریڈ سگنل توڑ دیا, آگے نکل گئے, نہ کوئی سیٹی بجی, نہ کوئی کانسٹیبل آیا, نہ کوئی انسپکٹر آیا, خوش ہو گئے, بچ گئے, نکل گئے. تو جہاں قانون توڑا, بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں پاکستان, ایک سوٹکیس بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے جس کا خطرہ ہے کسٹم پر. ایک بار وہاں سے ہم نے اپنا سوٹ کیس نکال لیا, نکل گئے, نہ کسی نے کھولا, نہ کسی نے پوچھا, باہر آ گئے, خوش, بچ گئے, یا الٹا مسل. مگر دعائے شب جمعہ اور دعائے شب عرفہ عجیب جملہ, خدا بندہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور کوئی سزا نہیں آتی میرے گھر میں. اگر نماز قضا کرتے اور اسی وقت چہرے پر ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا جیسے بنی اسرائیل میں ہوتا, اگلی نماز قضا کرنے کی ہمت نہ ہوتی. لیکن دعا میں ہے کہ میں ڈر جاتا ہوں, اس لیے کام اٹھتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تو ہر گناہ کی سزا دیتا مگر اس میں جلدی نہیں کرتا. اور اسی دعا کا جملہ کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یا تو ڈر ہوتا کہ بھائی یہ مجرم میرے ہاتھ سے بھاگ نہ جائے, جلدی سے پکڑ لو, یا وہ جلدی کرتا جسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کل میرا اقتدار ختم نہ ہو جائے, جو کچھ بدلے لینا ہے آج لے لو. لیکن تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا, یہ دعا کا جملہ, میرا پروردگار ان دونوں چیزوں سے بلند ہے, نہ کوئی مجرم اس سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی طاقت پر سوال آ سکتا ہے. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے فوراً سزا نہ دی تو کہیں ایسے موقع پہ سزا نہ دے کہ جہاں بالکل ہی مجبور. ابھی بطور مثال کہہ رہا ہوں, ابھی ہمارے پاس 10 لاکھ ہیں, 2 لاکھ اگر اللہ نے عذاب کے ذریعے لے لیے پھر بھی گزارا کریں, بڑھاپا آ گیا, بیماری آ گئی, جیب میں پیسہ نہیں, اس وقت اگر اللہ کا یہ عذاب آیا, ایک روٹی مل گئی وہ چھین لی گئی, ابھی کے 10 لاکھ کا نقصان برداشت کر سکتے, بڑھاپے میں عاجزی میں ایک روٹی کا نقصان نہیں. ڈر اور خوف کیوں؟ اس لیے کہ کئی بڑے گناہ, ہر گناہ کے لیے اللہ سزا دیتا. ساری تفصیلات وہاں آئیں کہ محفل مرتضیٰ, مگر آج وقت پہ درد شروع ہوا تھا, صرف 10 منٹ کی تاخیر ہوئی, چنانچہ اب مسائل پر آ رہا ہوں. لیکن خلاصہ یہ کہ جناب نو کے ایک بیٹے کے اثرات پوری اولاد میں گئے, تربیت اولاد پورا موضوع بن گئے. نو کے ایک بیٹے نے خطا کی اور اپنی باپ کو دیکھ کے ہنس پڑا, اللہ نے ساری نسل کے اندر وہ اثرات پیدا کر دیے. یہ اصلاح اپنی جگہ ایک پیغام, مگر بات چلی تھی اس جملے کہ جناب نوح کا لقب جناب ابراہیم کا لقب ہے ابو الانبیاء, کیونکہ جتنے نبی ان کی اولاد میں آئے اور کسی نبی کی اولاد میں اتنے نبی نہیں. اسی طرح میرا مولا خالی امیر المومنین نہیں کہلاتا, امام المتقین بھی ہے ابو الائمہ بھی. امامت ہے صاحبان تقویٰ پر اور تمام ائمہ سے پدر بزرگوار. پھر بھی ایک عجیب چیز نظر آتی, اسلام نے ہمیں منع کیا کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کر. پتا چلا بیٹے سے محبت زیادہ ہے بیٹی سے کم, پتا چلا بڑے سے محبت زیادہ ہے چھوٹے سے کم, منع کیا. کہ یہ بھی ظلم اور یہ زیادہ بڑا ظلم ہے. غیر پہ ظلم کرے کم چھوٹا ظلم, سزا سگے پہ ظلم کرے زیادہ بڑا, اور باپ اولاد پہ ظلم کرے تو یہ آخری ظلم. مگر خود علی کی زندگی میں آپ دیکھیے تو ایک عجیب بات نظر آئی, سارے ائمہ کے باپ مگر ایک امام کا زیادہ تذکرہ. لیکن یہاں پہ آج کی گفتگو کو چھوڑ کر یہ موضوع کل مکمل کروں. قابل توجہ ہے ابو الائمہ جو عمل ہم سے برداشت نہیں کر رہا اسلام بظاہر, وہ عمل علی کر رہے ہیں. ساری علی کی اولاد مگر ترجیح دی جا رہی. اچھا میں یہ جملہ خدا کر دوں, ہو سکتا ہے کہ کل اعمال کی رات ہے, بہت سے لوگ جو کسی مخصوص جگہ عمل کرتے ہیں یہاں نہ آ سکے. وہ کون سا بیٹا جس کا سب سے زیادہ میرا مولا تذکرہ کرتا, وہ ہے آخری بیٹا یعنی ہمارے زمانے کا امام. اور جیسا کہ میں دو دن پہلے درس میں کہا تھا کہ امام کا انتظار نہیں کرنا, امام کے لیے بے چین ہونا, علی کی بھی یہ کیفیت. علی کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں کہ کاش میرا وہ بیٹا جلدی ظاہر ہو جائے تاکہ میں اس کے لشکر کا سالار بن کر اپنی ذوالفقار کو اس کی حمایت میں استعمال کروں. امام زمانہ کی لشکر شامل ہونے کی طرف علی ظاہر کر رہے ہیں. چھٹے امام کا جملہ تو آپ دیکھتے ہی, عید کے دن یہ کہہ کے روتے ہیں میرا آقا اور میرا سردار کہاں, جبکہ چھٹے امام دادا ہیں امام زمانہ کھوتے. باپ کا رتبہ ہمیشہ بیٹے سے زیادہ, لیکن اس کے باوجود وہی تڑپ پیدا کرتا کہ وہ کون ہوگا کہ جس کا انتظار چھٹا امام کر, اور وہ کتنا عظیم ہوگا جس کی تمنا علی جیسا انسان کر جسے دنیا خدا سمجھ بیٹھی. علی طلب سے یہ خاص پیغام اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ کل پہنچاؤں. آج میں نے جملہ پورا کر لیا. 11 بیٹے ہیں علی کے. جب تذکرہ ہوتا ایسا تذکرہ نہ چھٹے کا ہے نہ ساتویں کا ہے نہ پانچویں کا ہے جیسا بارہویں کا. یہ خاص مسئلہ ہے اور یہی آج کا مسائل کا جملہ ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے اسلامی سزا, ایک ہوتی ہے کسی کے جرم کا بدلہ. سزا اس لیے دی جاتی کہ یہ آدمی معاشرے کو خراب نہ کرنے پر, بدلہ بعد میں لیا جاتا. کہا دیکھو بیٹا حسن, ابن ملجم کو میرے بعد فقط ایک ضربت لگانا, یہ ابن ملجم کے لیے سزا اور انتقام نہیں. وہ سزا اور انتقام تو امام زمانہ کی آمد پہ رکھی گئی. ابن ملجم قتل کیا بعد شہادت مولا, قتل کیا گئے وہ سزا نہیں. جب امام آئیں گے مولا علی بھی آئیں گے, بلکہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا, تڑپ رہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اور اس لیے نہیں کہ حاکم بننا ہو, اس لیے کہ اپنے بیٹے کی حکومت میں اس کا نمائندہ بننا. عجیب جملے باقی باتیں بس. کہا ابن ملجم مارنا اس لیے ضروری کہ اگر مجرم کو یہ ظاہری سزا نہ دی جائے, قبل الموذی قبل الایذا پیغمبر کی حدیث, اذیت پہنچانے والے کو مارو تاکہ معاشرے کو بچایا جائے, لیکن اصل سزا بعد میں ملے گی. بلکہ ایک واقعہ بھی ہے راہب کا, جو ایک پرندے کو دیکھتا ہے کہ اپنے ملجم کو روزانہ کھاتا ہے روزانہ اگلتا ہے روزانہ نگلتا ہے روزانہ اگلتا ہے, آپ میں سے ہر ایک کا سنا ہوا, سزا صرف اتنی جتنا معاشرے کے لیے ضروری ہے, ورنہ ابھی تو اس منزل پر پہنچے کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی مہربانی کا وہ سلوک کر رہے ہیں جو آج علی والا اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں. سیرت علی ریشمی جزدان میں لپٹی ہوئی اوپر اچھی, پڑھتے ہر سال ہیں, سنتے ہر سال ہیں, آنسو ہر سال بہاتے ہیں, لیکن سگے بھائی کا وہ حق ادا نہیں ہو رہا. کون سا حق؟ دو مختصر جملے, زیادہ طویل مسائل پڑھنے ان حالات میں ہمت نہیں ہے جہاں ایک ایک دن میں سات سات تقریریں کرنا پڑے. بہت ہی مختصر, ایسی رات اور علی سے محبت کرنے والی انہیں رلانے کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں, ان کے لیے اتنا تصور کافی کہ ہم نے تو یہ کام سا دن گزارا اور یہ رات آدھی ہو گئی, مگر آج کوئی زینب سے جا کے پوچھے کہ شہزادی آپ پر یہ رات کیسی گزر رہی ہے, آج کوئی علی کی بیٹی کلثوم سے جا کے تو پوچھے جو ابھی ابھی اپنے بابا کو اپنے حق کا واسطہ دے کے آئی. شام ہوئی, سورج ڈوبا, افطار کا وقت آیا, کھانا تیار ہونا شروع ہوا, کلثوم اپنے بابا کے لیے سب سے پہلے دودھ کا شربت تیار کر کے لائی. یہی دودھ کا پیالہ کلثوم نے کل بھی دسترخوان پہ رکھا, علی نے اٹھوا دیا, آج بھی دودھ کا شربت آیا, میرے مولا نے دیکھا. کلثوم بیٹی تجھے تو اپنے باپ کی عادت پتا, یہ نعمات دنیا اور یہ لذات دنیا تیرا باپ ان سے کب کی دوری اختیار کر چکا, اسے لے جا, مگر اس سے پہلے کہ علی مزید آگے کہتے شاید یہ کہتے کہ آج بھی نمک کا ٹکڑا لے کے آ, شاید یہ کہتے کہ آج بھی جو کی روٹی لے کے آ. آج کلثوم جیسی بیٹی برداشت نہ کر سکی, ایک مرتبہ کڑک کے کہا بابا وہ کل رات کی بات تھی, آپ کو اپنی بیٹی کلثوم کے حق کا واسطہ, آج تو آپ یہ شربت نوش فرما لیجیے. کلثوم یہ تصور کر کے تڑپ گئی, ارے کیا میرا زخمی بابا, ارے کیا میں زہر دوڑا وہ بابا آج بھی نمک اور جو بھی روٹی کھائے بیٹی سے برداشت نہیں ہو رہا. تو باپ کی خواہش سنیے, آپ کنسول بیٹی تو نے اپنے حق کا واسطہ دے دیا, اب میں کچھ نہ کہوں گا, مگر ایک بات بتا, کیا ایسا ہی دودھ کا شربت اور ابن ملجم کے لیے بھجوایا گیا؟ جب تک اسے ایسی ہی غذا نہ دی جائے اس وقت تک علی یہ غذا استعمال نہ کرے. ایک بات, ویسا ہی دودھ کا شربت تیار کر کے کسے بھجوایا جا رہا کہ مولا سے کہنے کو دل چاہتا, آئیے مولا آج آپ نے یہاں تو ایک مہربانی کر دی, مگر اگر ابن ملجم آپ کی مہربانی کا حقدار ہے تو یہ ننا علی اصغر بھی آپ کی مہربانی کا حقدار. ارے ششماہے کو اٹھا کر حسین کہیں, اے لشکر آدھا اس بچے کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے, ارے تم میں سے کوئی اسے لا کے پانی دے دے, پانی تو درکنار تین بار کا تیر مل رہا. اور ایک دوسرا جملہ, آدھی رات آئی زینب نے دیکھا میرا بابا بہت بے چین, بابا کیا بات ہے, کیا طبیعت خراب ہو رہی؟ کہا نہیں, مجھے ابن ملجم کے کرانے کی آواز آ رہی, ایسا لگا رسی کو مضبوطی سے باندھا گیا, حسن کو بھیج کے رسی کو ڈھیلی کرواؤ ورنہ تیرا باپ سو نہیں سکتا. مولا یقیناً یہی آپ کی سیرت ہے, ابن ملجم کی طرف سے آپ کو نیند نہ آئی, مگر اگر ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرنا ضروری ہے تو آئیے, آپ کی پوتی سکینہ بھی آپ سے یہی خواہش ظاہر کر رہی, یزید کا دربار, ننی بچی کا گلا, گلے میں بندھی رسی, کبھی کھڑی ہو جائے کبھی بیٹھ جائے, ارے شہزادی آخر کس لیے؟ کہا ایک رسی 18 گلے بندھے ہوئے میں کھڑی ہوتی ہوں, میرا گلا گھٹنے لگتا ہے, آئے میں بیٹھ جاتی ہوں, میرا بیمار بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگے.
وَإِذْ بَيْتَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.